ومنهم من يستمیع الیک، اور بعض ان میں سے کان لگائے رہتے ہیں آپ کی طرف، اللہ کے نبی کی محفلوں کا تذکرہ ہے. سمیع ہوتا ہے سننا، اور استمیع ہوتا ہے غور سے سننا. لفظ عربی میں جتنے بڑھتے جاتے ہیں نا کسی لفظ کے، اتنی اس کے اندر شدت آ جاتی ہے. بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے. اکنہ کا لفظ ہے نا، یہ کنان کی جمع ہے، کنان. یہ جو لفظ کان ہوتا ہے نا ہمارا کان، اور یہ جو پہاڑوں کی کانیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی سے ہے. چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کیویٹیز کہہ لیں آپ. ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے. کس بات پہ؟ کہیں یفقہو ہو، کہ وہ اس بات کو سمجھیں. یعنی سنتے تو بڑے غور سے آپ کی بات، لیکن آپ کی بات کو سمجھنے سے ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وقر کہتے ہیں گرانی کو، بوجھ. کبھی آپ کو اپنے کان بڑے بوجھل محسوس ہوں تو وہی چیز اس میں محسوس ہوتی ہے، کہ ان کے کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کا دل نہیں لگتا، کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ اور باتیں اس وقت پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ سننا بڑا بوجھل لگتا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دیکھ لیں ہر نشانی یا آیت، یعنی جتنی مرضی آیتیں پڑھ لیں یا جتنی مرضی نشانی اپنے رب کی جان لیں، لا يؤمنوا بها، یہ ہے انجام، مانیں گے نہیں. وہ تو جھٹلاتے تھے، آج کے حالات میں دیکھیں تو کتنے ہی غور و فکر کے ساتھ دین کی باتیں سننے والے عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. پھر ہوتا کیا اس کے بعد؟ حتی اذا جاؤکا، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. کیا؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہیں یہ مگر پہلوں کی باتیں، یہ پچھلوں کی باتیں. اساطیر جو ہے نا، یہ یا تو اسطورہ کی جمع، یا کہتے ہیں یہ اس لفظ میں سے جس کی واحد ہوتی کوئی نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ استار کی جمع ہے، کوئی استار کی کہتا ہے، لیکن عام بات اسطورہ ہے، سٹوریز کو کہتے ہیں. یہ جو انگلش کا لفظ سٹوری ہے نا، وہ بھی شاید اسطورہ سے بنا ہے، کسی طرح سے لینگویج بدل بدل کے بنتی جاتی ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اندر سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. نظر بن حارث ایک شخص تھا، ایران گیا، اور وہاں سے آتے ہوئے رستم اور اسفنجار کے قصے کہانیاں لے آیا، افسانے، قصے، کہانیاں، اور قریش کی مجلسوں میں مزے لے لے کے سناتا، جیسے فکشن لے آیا، ناول ڈائجسٹ کچھ لے آیا. نام لے لوں کچھ ناولس کے یا ڈائجسٹوں کے، جن کو لوگ بڑے اتفاق سے پڑھتے ہیں اور گروسری کے ساتھ آتے ہیں وہ رسالے. ہاں، اس نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ لوگوں کو من گھڑت کہانیوں کا رسیا کر دیا. اب ہوا کیا کہ لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، کیا سٹوریز ہیں، کیا ان نصیحت آموز ہے، اور کیا اچھا اور وہ ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ ابو جہل اور ابو سفیان اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے اور قرآن سننے کی خواہش کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ابو سفیان اور ابو جہل نے اس سے پوچھا نظر سے کہ سناؤ بھائی کہ کیا بات ہے، کیسا لگا یہ قرآن، یعنی کیا وہ تمہاری کہانیاں اچھی تھیں یا یہ اچھی ہیں. تو کہنے لگا کہ بس کچھ نہیں، ایسے ہی بول رہے تھے، اور یہ کچھ نہیں مگر الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں ایک بات ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود اس چیز سے رکتے ہیں بلکہ وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے خود بھی رکتے ہیں، نہیں اس کا روٹ ہے نون ہا یا، بلکہ وینہون عنہ، اور دور بھی بھاگتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں. نہیں کمانی ہوتا ہے روکنا، اور نئی کمانی ہوتا ہے دور کرنا. پہلے لفظ میں کیا مطلب ہے کہ خود بھی دور ہٹتے ہیں، اور دوسرے میں یہ کہ دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں. یہ دونوں گرامر کے اندر لفظ آتے ہیں، فعل نہیں بھی ہوتا ہے اور فعل نفی بھی ہوتا ہے، یا نہیں بھی ہوتا ہے. اس کا روٹ نہ غلط کیجئے گا اگر آپ کو پارے میں آ گیا. پہلے کا روٹ نون ہا یا ہے، اور دوسرے کا نون حمزہ یا ہے نئی سے. تو کیا ہوا کہ ایسی باتیں کر کے خود بھی دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس قرآن کو پرانی کہانیاں کہہ کر، اولڈ پیپل کی باتیں کہہ کر ہم لوگوں کو اس سے دور کر لیں گے. نہیں، وَإِن يُخْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں یہ ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو. لیکن غم کی بات کیا ہے کہ وما یشعرون, ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, شعور نہیں ہے. یہ تو بات واقعے کے ساتھ ہو گئی نا, لیکن اگر اس کو عام حالات میں دیکھ لیں, کیا آج بھی لوگ قرآن پاک کو اساطیر الاولین کہتے ہیں؟ آپ کسی بڑے پڑھے لکھے شخص کے سامنے جا کے ذکر کریں کہ جی میں تو قرآن پڑھتی ہوں, تو کہیں گے 1400 سال پرانی کتاب, کمپیوٹر کا دور ہے اور آپ قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ کہاں ہیں اور آپ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح کی آپ کی مصروفیات ہیں. آج بھی لوگ اس قرآن کو اولڈ ڈیٹڈ کتاب کہتے ہیں. میں ایک جگہ تھی تو ایک نان مسلم نیبر تھی, تو بات ہونے لگی, پوچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے بتا دیا کس طرح میں قرآن پڑھا رہی ہوں, اور تھوڑا سا میں نے بتایا تو بڑی خوش ہوئی, تو کہیں گے اوکے سو آپ, یعنی انگلش میں بات ہو رہی تھی, جس کا خلاصہ کیا تھا, کہیں گے اچھا اس کا تھا کہ آپ پھر ان کو 2010 والا ورژن پڑھا رہی ہیں, کیونکہ آج کل تو یہی چل رہا ہے. پھر مجھے تھوڑا موقع ملا تو میں نے اس سے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن تو 1400 سال سے جو ورژن چل رہا ہے وہی ہے. تو کہہ رہی سرپرائزنگ, اٹس امیزنگ. میں نے کہا یہ ڈیوائن ورڈز ہیں, یہ اللہ کے لفظ ہیں, اس پہ زمانے کا کوئی اثر نہیں آیا. تو یاد رکھیے کہ ہر دور میں لوگوں نے اس کتاب کو پرانے لوگوں کی بات کا, یہی تو سوچ ہے. جب اس کے لیے تو لوگ آج قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو بیکورڈ کہتے ہیں. یہ لفظ جو بیکورڈ ہے, ذرا اس کو آپ جب لگائیں لفظ اساطیر الاولین پہ, ملتا جلتا ہے نا, بیکورڈ ہو گئے, پیچھے ہو گئے, پرانے لوگ ہیں یہ. آج ذرا کسی کو آپ دین کے اوپر عمل کرتا دیکھیں, کہیں گے یہ بیکورڈ ہے. تو پتہ کیا چلا ان ساری آیتوں سے, کہ جب تک بندے کی نیت ہدایت کی نہیں ہوتی, پڑھ کر بھی ہدایت نہیں ملتی. وہ اللہ کے نبی کی زبان سے کلام سنتے تھے, لیکن اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے, آپ کا کلام سمجھ کے سنتے تھے. کہتے تھے یہ آپ کی باتیں ہیں, یہ من گھڑت بات. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی اپنی باتیں, یہ انہوں نے خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں. غصے اور بے یقینی کے ساتھ جب آپ کسی بات کو سنتے ہیں نا, تو وہ بات آپ کے دل میں نہیں جائے گی. اور جب کسی چیز کو سنتے وقت آپ کو اپنی عزت کا بڑا احساس ہونا کہ ہم بڑے ہیں اور سنانے والا ہم سے تھوڑا سا نچلے درجے کا ہے, پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی. پھر اسی طرح مارے باندھے بیٹھتا ہے نا جو, اس کو نہیں سمجھ آتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا تحفظ کیا ہوا اپنی کتاب کا. یہ کتاب صرف اسی کو سمجھ آتی ہے اور اسی کے عمل میں ڈھلتی ہے جو پورے دل سے, پورے ذہن سے, پورے دماغ سے ہے. یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ کا ذہن باہر چلا جائے گا نا, آپ محسوس کریں گے 3-4 آیتیں ایسی چلی گئیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. بعد میں آپ کہیں گے پتہ نہیں اس کی تو شاید تفسیر ہی نہیں استاد نے کی. یقین کریں, آپ سیل فون ہاتھ میں رکھ کے صرف سامنے رکھ دیں, بیل بند ہے, صرف رکھا ہوا ہے, لاشعوری طور پہ تھوڑی دیر بعد آپ کی دھیان جائے گا کہ کوئی آیا تو نہیں میسیج, کوئی کچھ تو نہیں ہے, آپ قرآن سے نہیں کچھ لیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کے خالی دل میں آتے ہیں نا, توحید, جس دل میں بت ہوگا, شرک ہوگا, غیر کی محبت ہوگی, وہ اللہ کی محبت نہیں آتی. بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی اس دل میں ٹھہرتا ہی نہیں جہاں کچھ اور ہو. زمزم کو آپ خالی گلاس میں ڈالیں گے تو پاک رہے گا, اور جس گلاس میں پہلے سے چاہے دودھ ہی کیوں نہیں ڈلا ہوا, چاہے شربت کیوں نہیں ڈلا, آپ زمزم ڈالیں گے تو وہ چیز نہیں رہے گی. اس لیے ہم سب کے لیے نایتوں میں ایک آئینہ ہے. جب ہم سننے کے لیے بیٹھ گئے, سنانے کے لیے بیٹھ گئے, اب میں یہاں بیٹھی پڑھا رہی ہوں, اگر میں اس کے ایک ایک لفظ میں نہیں ڈوبوں گی نا, مجھے 7 قسم کے اور 7 فکر ہوں گے, یہ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی, چلو میں یہاں کمپیوٹر پہ کچھ دیکھ لوں, کچھ ادھر کی باتیں کر دوں, کچھ ماحول کی باتیں, کچھ موسم کی. یقین کریں میں آپ کو اس کا حق ہی نہیں دے سکتی. میں جب پڑھا رہی ہوتی, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, مجھے کیا فیل ہوتا ہے جب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں نا, مجھے بالکل یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ہائی وے پہ جا رہی ہوں, سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں, اور اگر میں نے ذرا سا ہاتھ ادھر ہلایا تو میں دوسری لین میں چلی جاؤں گی, اور مجھے اپنی اسپیڈ کو بھی دیکھنا ہے, مجھے اپنے اس لین کو نہیں توڑنا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اگر میں یہ آیتیں سامنے رکھ کر اپنے دل کا کوئی گرج پیش کر دوں, آپ ہی کے خلاف کوئی بات ہو, یعنی آپ کو کوئی بات کرنے کی تھی, نصیحت کی تھی. مثال ہے کہ یہاں آپ کے کوئی کام معاملات میں, کوئی مینجمنٹ میں, کوئی 100 چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں, جو بندہ بچوں کو کہتا ہے اس طرح یہاں بھی ہوں گی, تو میں آیت کا بہانہ بنا کے آپ کو خوب اس میں رگڑ دوں. ہاں, اشارہ ملے بات کرنی چاہیے, لیکن اگر سارا مقصد ایک طرف کر کے صرف یہاں آپ کی یہی بات کرتی جاؤں کہ آپ کو یہ وقت پہ آنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ ایسے آپ ویسے, اور ہم اتنے دور نکل جائیں کہ اصل آیت پیچھے کے پیچھے رہ جائے, تو یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. بالکل سیدھا رہے، قرآن کی آیت آیت کے ساتھ، پھر قرآن کی آیت حدیث کے ساتھ، پھر اس کے بعد صحابہ کو عمل کال، پھر اس کے بعد کسی اور کا کال کر دیں۔ تو ہدایت لینے کے لیے انسان کو فلی فوکس ہونا پڑتا ہے۔ چونکہ نیت ہدایت کی نہیں تھی نا ان لوگوں کی، تو دلوں پہ پردے پڑ گئے، بوجھل ہو گئی بات۔ آپ دیکھیے کہ جو بندہ اللہ کے خوف کے بغیر، دوسری چیز تعصب کے ساتھ، اور تیسری چیز دل میں کوئی اور مقصد رکھتے ہوئے پڑھے یا پڑھائے گا، دونوں چیزیں اس میں لوں گی، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن پاک سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس سے ہدایت لینے کے لیے سیکھے گا۔ کچھ لوگ وظیفوں کے طور پہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں شوق سے، وظیفہ مل جائے گا۔ کچھ برکت کے لیے پڑھیں گے، مل جائے گی برکت۔ کچھ جنوں کو بھگانے کے لیے اس کی آیتوں کا دم کریں گے، ورد کریں گے، ہو جائے گا اللہ چاہے گا اگر، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو یہاں آ کے ہدایت کے لیے آئے گا۔ آپ سب بیٹھتے ہیں، ترجمے کے لیے آئیں گے کہ آج کا ترجمہ نہ مس ہو جائے، صرف ترجمہ سن کے جائیں گے۔ سبق کے لیے آگے کہ رول کال لگے گی، سبق کے لیے آگے۔ اپنے نوٹس لکھنے کے لیے آئے ہیں نا کہ نوٹس نہ ہو جائیں، وہ سب ہوں گے۔ یہ سب کے ساتھ جب تک گھر سے نکلتے وقت آپ نے یہ نیت نہ کی کہ میں اس کو کیوں سنوں، مجھے اس کے بعد کیا سرٹیفکیٹ ملنا ہے، میرا کیا ڈپلوم ہے، اس کی ویلیو تب ہوگی جب میں اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو گئی۔ تو ساری نیتیں جو آپ رکھ کے الحمدللہ گھروں سے نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ہدایت کی نیت لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کا ایک ایک قدم عبادت بنے گا اور آپ کا دل خوش ہوگا۔ آپ چھٹی کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی ہدایت سے چھٹی ہو جائے گی۔ نوٹس تو مل جائیں گے دوسروں سے، حالانکہ وہ نوٹس وہ نہیں ہوں گے، لیکن ہدایت کب ملتی ہے؟ جب قرآن کو خود اپنے دل کی زمین پر لے کر سنا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ جب لوگ محکمات کو چھوڑ کر شبہ والی آیتیں متشبہات پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، تو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ پانچ چیزیں ہیں، اللہ کے خوف کے بغیر سنیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، تعصب کے ساتھ سنیں گے، کون سنا رہا ہے، کس مسئلہ کا ہے، کس جماعت کا ہے، میرے گروہ کا ہے کہ نہیں، اور ڈسرن دیٹ عربی ہے کہ اجمی ہے، پھر بھی نہیں ملے گی۔ تیسری چیز، دل کے اندر کوئی اور خیال رکھ کے نہ سنیں، مقصد ہو کوئی دنیا کا فائدہ اور لے لو نام دے دو اس کو دین کا، تو بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور چوتھی چیز ہے محکمات کو چھوڑ کر، پانچویں متشابہات کے پیچھے پڑ جائے، یعنی ساری باتوں کی ایک بات کہ جب تک اس کو پورے دل سے نہیں سنو گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا لا یومنو بہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں، یہ سورت مکی دور کے آخری دور کی ہے، کیونکہ اب حجت تمام ہو رہی تھی کہ بس اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو معجزے مانگیں گے، آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ معجزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہا کہ یہ معجزات مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اب ان کے اوپر بس حجت تمام ہونے والی ہے۔ آج بھی کچھ افسوس کی بات ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں قرآن پاک کو صرف قصہ کہانیوں کا مجموعہ بنا لیتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دین صرف بحث مباحثوں کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ نے اس کو فقہی اختلافات کے تناظر کی چیز بنا دی، حالانکہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو اس کتاب کو حقیقت میں ویسے سمجھنے کی توفیق دے جس طرح سمجھنے کا حق ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ بہت ساری آیتیں آپ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ کب آئیں گی؟ جب آپ خود کو میدان محشر میں محسوس کریں گے۔ تصور میں لائیں، خود کو وہاں رکھیں، یہ سارے منظر ہیں۔ میں ان آیتوں کو اگلی جو پڑھنے لگی ہوں تو کیا فیل کرتی ہوں پہلے بتا دوں، شاید آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ کہ جیسے کبھی آپ ایئرپورٹ پہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بورڈنگ پاس ہاتھ میں، ابھی آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے، تو آپ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ابھی اناؤنسمنٹ ہو گئی، یہاں کا جہاز تیار ہے، چلیں، لوگ چلنے شروع ہو گئے، دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھاری سامان لے کے آ گیا، تیسری طرف کچھ ہو رہا ہے، تو جو وہ سارے منظر سامنے ہوتے ہیں نا، وہ سب منظر ایسے لگتا ہے کہ اس قیامت کے میدان کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا رہے ہیں۔ اور وہ کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھو، اور اگر تم دیکھو، کیسے دیکھیں گے ہم دنیا میں رہتے ہوئے؟ تصور کی آنکھ سے دیکھیں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے، شعور کے ساتھ دیکھیں گے۔ کیا ہوگا جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر؟ وقفو، وقفہ کا لفظ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں، جس سے واقف ہوتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ وقوف عرفہ کا لفظ سنا ہے آپ نے حج کے ارکان میں، حج کے دن جو کھڑے ہوتے ہیں اسی کا، تو کھڑے ہونے کا مراد بس یہاں یہ سمجھ لے کہ وقیفو مجہول ہے، کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے کیے گئے۔ جیسے کسی کو زبردستی کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، میں ہی آپ کو کہہ دوں کھڑے ہو جائیں، ہاں ایک سزا کے طور پہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ تو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے کہاں؟ علی النار، آگ پر، مراد ہے کہ دوزخ کے دھانے پر۔ فقالو، پھر وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نردو، کاش ہم واپس بھیجے جائیں۔ رد سے ہے، رو دال دال اس کا روٹ ہے، کاش ہم دنیا میں بھیجے جائیں، یا نردو سے مراد ہے کہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں۔ کیا کریں گے جا کے؟ ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہرگز نہ ہم چھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو۔ دنیا میں تو چھٹلاتے رہے، اللہ کی آیتیں بلاتی رہیں، اللہ کا کلام بلاتا رہا، نہ مانتے رہے، دنیا ہی کی دوسری چیزوں میں، مصروفیات میں کھوئے رہے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دنیا میں بھیجا جائے، تو ہم کبھی بھی نہ چھٹلاتے۔ اور دوسرا کیا کام کریں گے؟ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ ہے نا بیوقوفی کی بات، ایمان تو لانا تھا غیب پر، یؤمنون بالغیب، اور سامنے جہنم کھڑی ہے، پھر کہنا کہ اب ہم دنیا میں جا کر ایمان لائیں گے۔ تو سوچئے ذرا، جب ایک چیز آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ اصل امتحان آج ہمارا یہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی ان چیزوں پر ایمان لائیں۔ دیکھیں، سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز پر ایمان لائے تو کیا لائے؟ اللہ تو دل دماغ کی آنکھوں سے دیکھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ تو مشاہدے پر ایمان ہوا۔ جیسے کوئی یہاں آ کے بیٹھ کے کہے کہ اب میں ایمان لے آئی ہوں کہ یہاں کلاس ہو رہی ہے، تو یہ کیا ایمان ہے؟ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اس پہ آپ ایمان نہیں لائیں گے تو بیوقوف کہلائیں گے، رائٹ؟ اسی طرح کچھ چیزیں اللہ نے ایسی ہم سے چاہیں کہ نہ دیکھ کر بھی مانو، غیب پر ایمان لاؤ۔ دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو پھر ابو بکر اور ابو جہل کا ایمان جو ہے وہ تو برابر ہو گیا۔ ابو بکر کو صدیق کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بن دیکھی چیز کو مانا۔ سب نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ راتوں رات کوئی واپس آ جائے اور بیت اللہ اور بیت المقدس اور سات آسمانوں کی سیر کرے۔ صدیق نے کہا کہ اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان لانا۔ تو ایسی چیزوں کے ماننے کا کیا فائدہ؟ اور آپ سوچئے کہ کس طریقے سے اس وقت ان کا حال ہوگا، اور وہ کلام جس کو ساری زندگی جھٹلاتے رہے، جب اس ذات کے سامنے جائیں گے جس نے یہ کلام دیا، تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ کھل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ با دال و روٹ بد، یہ وہی ہے جو ان تبدو او تخفو میں آیت میں آیا تھا، یعنی اب تو کھل گیا، ہر چیز کھل گئی ان کے لیے جو چھپاتے تھے۔ من قبل، اس سے پہلے، دل کے بھید کھل گئے، دل کی باتیں کھل گئیں، لوگوں کے سامنے جو باتیں کرتے تھے، غیب میں کرتے تھے، چھپے ہوئے کرتے تھے، آج سارا کچھ کھل گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب کچھ کھول گیا، سینوں کی باتیں حاصل کر لی گئیں۔ کفر دل میں تھا، نفاق دل میں تھا، زبان سے اسلام کا نام لیتے تھے، کھل گیا۔ زبان سے اسلام کی محبت کی باتیں کرتے تھے، وہ اب کھل گئیں۔ آج کیا فائدہ؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور بالفرض اگر اللہ ان کو دوبارہ بھیج بھی دے۔ دیکھیے ذرا، کہتے کیا تھے کہ نردو، کاش ہم واپس بھیجے جائیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے، لیکن بالفرض محال اگر بھیج بھی دیا جائے تو لعادوا لما نهوا عنہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، البتہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ تو جھوٹے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بے لاگ ہے اللہ کا کلام، کہ اگر بھیج بھی دیا جائے تو یہی کریں گے۔ کیوں بھائی، یہ کیسے اللہ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں کئی موقع ایسے آئے کہ یہ موت کے منہ سے بچے، اس وقت بچا لے، سچے بن جائیں گے، اس مشکل سے نکال دے، تیرے بن جائیں گے، نمازیں بن پڑھنے شروع ہو جائیں گے، ہم دین سے لگ جائیں گے، ہم تیرے بن جائیں گے۔ ذرا چار دن صحت آئی، پھر دنیا کے بن گئے، پھر نفس کے بندے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یادی مجرم ہیں، چور چوری سے جائے، سینہ زوری سے نہ جائے، ان کو دوبارہ موقع دے بھی دیں، یہ پھر وہی کریں گے۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ جس عادت کی وجہ سے ایک دفعہ نقصان اٹھا چکی، उस मौके पे जो अपने से वादे या इरादे करती हूँ, बाद में दोबारा फिर उन सारी चीज़ों को करने लगती हूँ जब मौका आता है। कुछ लोगों को डिले करने की आदत होती है ना, बिल्कुल आखिरी वक्त पे काम करते हैं, और जब आखिरी वक्त पे जान हलक में आई होती है तो कहते हैं आइंदा कभी मौका मिला ना तो वक्त से पहले काम कर लेंगे, और जब आइंदा मौका मिलता है तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल भी जाता है तो भी और ढीले होने लगते हैं। अल्लाह ताला ने साइत में इंसानों की साइकोलॉजी को खोल के रख दिया कि ये दोबारा वही काम करेंगे, और अल्लाह अपने इल्म से बता रहा है कि ये ऐसा ही करेंगे, इनका हाल ऐसा ही है कि ये इस तरह की बातों में लगकर अपने आप को दूर कर रहे हैं दीन की बातों से भी और दूसरी बातों से भी। कहा कि ऐसे लोगों से पूछो कि तुम दुनिया में जो कर रहे थे क्या भूल गए हो? अल्लाह तो नहीं भूला, इसलिए तुम याद रखो कि तुम वहाँ जा के भी वही करोगे। तुम्हें मुश्किल लगता था, आज फिर नहीं मानोगे। तुम्हारे लिए ये बातें आसान नहीं लगती थी, कल फिर नहीं लगेंगी, जब तक कि तुम खुद को नहीं बदलोगे। तो बात यह है कि हमें खुद को बदलना है। जब खुद को बदल लेंगे इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे कि इसके बाद ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। और यहाँ बार बार देख रहे हैं कि मुशरिकीन यानी जो कुफर पे भी थे झूठ भी साथ साथ बोल रहे हैं। पहले झूठ क्या बोला कि हम तो शिर्क ही नहीं करते थे, और अब झूठ क्या बोल रहे हैं कि हम तो बस दोबारा आएंगे और अच्छे काम करेंगे, लेकिन अल्लाह करे इन्नहुम लकाज़िबून। पता क्या चला कि कुफर के साथ झूठ लाजिम होता है। देखिए कुफर और झूठ और ईमान और सच साथ साथ चलते हैं, जोड़ है, जैसे दोस्ती है ना। कुफर की झूठ से बड़ी दोस्ती है और ईमान की सच से बड़ी दोस्ती है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत में आता है सही बुखारी और मुस्लिम की कि बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इंसान सच्चाई पर ज़िंदगी बसर करता है और होते होते वो अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख लिया जाता है, और इसके बरक्स भी इंसान झूठ बोलता है और झूठ फजूर की तरफ ले जाता है, फजूर जहन्नुम की तरफ ले जाता है। एक बंदा झूठ बोलता है और हत्ता कि वो अल्लाह की निगाहों में झूठा लिख लिया जाता है, यानी वो झूठा बन जाता है। ऐसे लोग कुफर जो है असल में काफिर भी तो एक झूठा शख्स है ना, जो अल्लाह पे झूठ बांधेगा वो फिर हर बात पे झूठ बांधेगा, और जो छोटी सी बात पे झूठ ना बोले वो बड़ी बात पे झूठ कैसे बोलेगा। जब बंदे को सच की आदत हो जाती है ना तो ज़ुबान झूठ का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर इनकार कर देती। वो कहता है मैं कट जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो हम सबको भी चेक करना है कि कहीं हमारी ज़िंदगियों में झूठ तो नहीं आ चुका, झूठ की आदत तो नहीं हो चुकी। बात लोग बात बे बात झूठ, झूठे उज़र, झूठे बहाने। चुप रहना बेहतर होता है, लेकिन उज़र बनाते हुए अल्लाह की निगाहों में झूठे होते हैं। एक तो जुर्म किया और दूसरा ये कि झूठी बात कर दी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की अब वजह बताते हैं, क्या हो तुम्हें बताएं क्या वजह है कि ये दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह की बात को नहीं मान सके थे। उसकी वजह इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। इनका जुमला अल्लाह ताला याद दिलाएंगे इनको वहाँ, वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, और वो तो कहते थे कि बस ज़िंदगी तो हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी है, ऐश करो, मज़ा लो, मस्ती रखो, क्या तुम अपने आप को मुश्किलात में डाले बैठे हो, मौज करो, मज़े करो, यही ज़िंदगी है जिसको तुमने आज खाना है पीना है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम थोड़ी को दोबारा जियेंगे, हमने कहा दोबारा खड़े किया जाना है। ये थी वजह इनके इस झूठ की, इस कुफर की, इस नाफरमानियों की कि दुनिया की ज़िंदगी को आखिरी ज़िंदगी समझा। आज भी लोग कहते हैं, कल तक के कुछ लोग तो ज़ुबान से कहते थे कि बस ज़िंदगी एक ही बार है, आखिरत का इनकार करते थे। आज का इंसान देखिए अपने अमल और रवैयों से बता रहा है कि ऐश कर लो, मौज करो, मस्ती करो, तुमने दुनिया में कौन सा बार बार आना है। ये जुमला सुना हुआ आपने, कौन सा दुनिया में बार बार आना है। बाबर ऐश कोश के जहाँ दोबारा नीस्त, कि बाबर ऐश कर लो, ये दुनिया दोबारा नहीं बननी। ये है वो वजह जो बंदे को आखिरत के मामले में गैर संजीदा बना देती है। फिर दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें उसको इतने बड़े पहाड़ लगते हैं, यहाँ के छोटे छोटे नुकसान उसको इतने बड़े बड़े सांप और बिच्छू लगते हैं, लेकिन आखिरत के फ़ायदों को भी छोड़ता है तो आखिरत के नुकसान से भी बेनियाज हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं कल क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। वला उतरा इस वकीफ़ू अला रब्बिहिम, और काश के तुम देखो जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। पेशी हो गई, सामने हो गए, और सोचिए जिस रब का कलाम ज़िंदगी में अच्छा ही ना लगा, جب اس کے سامنے آنا پڑا تو کیا بنے گا؟ پوچھا جائے گا، قال علیس ہذا بالحق، بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یعنی یہ جو تم سوچ بیٹھے تھے کہ دنیا کے بعد آخرت نہیں اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، کیا یہ قیامت سچ ہے یا خواب دیکھ رہے ہو؟ ہپناٹائز تو نہیں کیے گئے؟ یہ تصور تو نہیں ہے؟ دیکھو یہ حقیقت ہے کہ نہیں، خود کو چٹکیاں کاٹ کے دیکھو کہ حقیقت ہے؟ قالو، کہیں گے، بلا و ربنا، ہاں کیوں نہیں، اور قسم ہے ہمارے رب کی. دیکھیے بار بار قسمیں کھا رہے ہیں، نوٹ کریے، جھوٹا بندہ قسمیں بڑی کھاتا ہے. دنیا میں تو اپنی مرضیاں کرتے کراتے رہے، وہاں جا کے پھر کہیں گے ہاں اللہ تیری قسم تو سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے، وہ دنیا جھوٹتی. پردہ چھٹا تو پتہ چلا کہ سب ختم ہو گیا. اب مان گیا تو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا یا اللہ فرمائے گا، پس چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. یعنی آج تمہارے اقرار جرم سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، جاؤ آج واپس چلے جاؤ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اب یہاں سے اللہ کی ملاقاتوں کی بات ہے. دن میں پانچ وقت جس نے اللہ کی ملاقات نہ کی جائے نماز پہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اسی طرح جس نے زندگی بھر کے حساب کتاب کے اوپر یقین نہ رکھا، اس نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے؟ جس نے اس زندگی کو، اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، اس نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اس ناطے سے دیکھیے پھر قیامت کے دن کتنے ہی لوگ خساروں میں ہوں گے، کتنے ہی لوگ خسارے میں ہوں گے. جنہوں نے اس زندگی کا صحیح استعمال نہ کیا، انہوں نے خسارے میں ڈالا. اب دیکھیے کہ کوئی ایسا طالب علم جو سارا سال کھیل کود میں گزار دے، عیش اور مستی میں گزار دے، اور جب اس کو بتایا جائے کہ کل آپ کا امتحان ہے، تو یہ بات اس کی ہوش گم کر دے گی. اس کو لگے گا کہ میں نے تو مرنا ہے. سارے سال کی غفلت کو کوسے گا، اور اس وقت جو پریشانی ہوگی، نہ اس کو سچ یاد رہے گا نہ جھوٹ. ایسے ہی وہ سارے لوگ جو زندگی بھر اس دنیا کو سجاتے سنوارتے رہے، اسی کے غم اور اس کی خوشیوں کو پالتے رہے. کیونکہ میں شعور سے ایک بات کہنے لگی ہوں کہ کچھ لوگ دنیا کے غموں کو بھی پالتے ہیں، خوشیوں کو تو پالتے ہی ہیں، وہ غموں سے بھی محبت کرتے ہیں، غم چھوڑتے ہی نہیں ہیں غموں کا، ان غموں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کل قیامت کے دن وہاں جائیں گے تو ایک دم حیران ہو جائیں گے. حتی اذا جاتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آئے گی قیامت ان پر اچانک. یہ ان کی موت بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی قیامت بھی ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ قالو، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر. یہاں یا منادا بن گیا، یعنی اس پہ خبر لگا دی. حسرت منادا نہیں ہوتا، لیکن یہاں کثرت حسرت کا مراد ہے. ایسی ہے نا جیسے یا اللہ، اے اللہ، تو اب یہاں یہ لفظ ہے اے حسرت. تو حسرت کوئی انسان تھوڑی ہے، کوئی جسم نہیں، لیکن حسرت کی شدت کو بڑھانے کے لیے عربی میں اس سے پہلے یا لگا دیتے ہیں. ہائے حسرت، ایک ہوتا ہے افسوس اور ایک کہتے ہیں ہائے افسوس. تو یہ جو اے کا لفظ ہے نا، وہ یہاں یا ہے. ان کو افسوس ہوگا، ہائے افسوس، یا حسرتنا، ہمارے حال پہ افسوس، ہماری زندگیوں پہ افسوس. کس بات پہ؟ الا ما فرطنا فیہا، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے اس میں. ہا سے مراد دنیا ہے، زندگی ہے. فرط جو فرط و تفریط ہوتا ہے، کمی بیشی کرنا، یا کمی یا بیشی. افراط پہ آتا ہے لفظ، باب فالق ہوتا ہے، افراط ہوگا تو زیادہ، اور تفعیل کے طور پہ تفریط آتا ہے تو کمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے بارے میں بھی کہا کہ میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا، تو وہاں بھی آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ میں وہاں پہ تم سے آگے جاؤں گا، یعنی میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گا. تو پتہ کیا چلا؟ کہ وہ لوگ جو ساری زندگی ایسے کام کر رہے تھے کہ جس میں آخرت کے حق کو یا تو کم کر دیا دنیا میں کھو کر، یا آخرت کو اتنا دے دیا کہ دنیا کا حق ہی نہ دیا، گھر والوں کی ضروریات سے بے نیاز ہو گئے، بیوی بچوں کی ضروریات کو چھوڑ دیا، اپنی ذات کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، رحمانیت کے نام پہ ادھر ادھر نکل گئے. ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں افسوس کریں گے۔ جو حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے نبی کے اپنے بارے میں فرمایا، انا فرتکم علی الحوض، کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، تو پتہ کیا چلا کہ جنہوں نے دنیا اور آخرت کے معاملے میں بیلنس نہیں رکھا، جو اس کا حق تھا وہ اس کو نہ دیا اور اس کو دے دیا، اور اس کا اس کو دیا، یا کمی بیشی کر دی، ریشو بگاڑ دیا، دو چمچ نمک کی بجائے 6 چمچ نمک ڈال دیے یا بالکل نہ ڈالے۔ یہ مثال لے لیں، جن کی زندگی دنیا اور دین کو برابر کرنے کے شوق میں دین کو ہی کھا گئی، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اس میں اپنے بوجھ اٹھائے رہے ہوں گے۔ اوزار وزر کی جمع ہے، بوجھ کو کہتے ہیں، ناگوار بوجھ ہوتا ہے، کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، اور عموماً گناہوں کے بوجھ کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اپنے کندھوں پہ بوجھ ڈالیں، کہاں ڈالیں گے؟ علی ظہورہم، پشتوں پہ، ظہر کی جمع، ظہر ظہر پشت کو کہتے ہیں نا، بیک کو، اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کے بوجھ ڈالیں گے۔ علی سا اما یزیرون، ہائے افسوس کتنا ہے برا جو یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو یزیرون ہے، اس کا روٹ آپ کیا لکھیں گے اگر آپ کے پاس آ گیا؟ یا زارا لکھیں گے؟ نہیں، یہ اوزار والے لفظ ہے۔ اب لفظوں کی تھوڑی پہچان دیکھیں، وہ زارا ہوگا، یعنی وزر ہے اصل میں لفظ، تو وہ چھپ گئی تو یزیرون آ گیا۔ پتہ کیا چلا کہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ پیٹ پر ڈالیں گے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن گناہوں کو شکل دے دی جائے گی، جسم دے دیا جائے گا، بعض کو جانوروں کی شکل میں، بعض کو پسینے کی شکل میں گناہ ان کے لدوا دیے جائیں گے، بعض کے کندھوں پہ ہوں گے، بعض کی پشتوں پہ ہوں گے۔ اور دیکھا جائے تو یہاں ایک محاورہ بھی ہے، مجاز بھی ہے، شرمندگی ہوگی، احساس ندامت ہوگا، ساری زندگی جو کام کرتے رہے اب اس کا افسوس ہوگا۔ جیسے کسی کو بہت شرمندگی ہو نا، تو وہ اپنے اوپر ایک بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کمی کیوں کی، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ یہاں دیکھیے کہ قیامت کے مناظر کی بات ہے، پہلے تو اللہ کی ملاقات کا انکار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا وہ تیاری کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، کتنا شوق ہے مجھے اللہ سے ملنے کا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ سمجھی کہ اس سے مراد موت ہے، کہا اللہ کے نبی کون ہے جو مرنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، یعنی کسی کو شوق نہیں ہے کہ میں مروں اور اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اس سے مراد موت نہیں ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اسے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اچھا جس کی بات اچھی نہ لگے سوچیں اسے ملنے کا شوق کیسے ہوگا؟ جن کو دنیا میں قرآن اچھا نہیں لگتا نا، تو ان کو یاد رکھیں وہ کہ اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے شوق نہیں؟ تیاری کوئی نہیں ہو رہی، نہ اس کی کتاب سے محبت، نہ اس کے دین سے محبت، نہ نمازوں سے محبت، جس میں 5 دفعہ ریہرسل کروائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس کے برعکس مومن ہر وقت خود کو سجاتا ہے۔ آپ ملاقات کا لفظ ذہن میں لائیں، اب آپ اپنی کسی سے ملاقات سوچیں، کیا کرتے ہیں اس سے پہلے؟ تیاری کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پھر کوئی پھول، کوئی تحفہ لے جاتے ہیں کہ چلو پیش کریں گے۔ اسی طرح مومن ساری زندگی خود کو سجاتا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں نیکیوں کے، ہر دن نئی نیکی، پچھلے 2-4 سال سے جو نیکی پہنی ہوئی تھی اب اسی پہ نہیں اکتفا کرتا، ہر سال ہر دن وہ کہتے ہیں آج کوئی نئی نیکی، آج کوئی پہلے سے اچھا کام۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے کل کو اچھا کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، خلاصہ حدیث کا۔ مومن ہر وقت سجاتا ہے، پھر اپنے اعمال کے پھولوں کا ایک گلدستہ بناتا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ جو ہی اللہ سے ملاقات کا وقت آئے تو میں اللہ کی طرف چل پڑوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم کام ہے۔ اس کے لیے ہر وقت انسان کو اپنے آپ کو احساس کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، کانشیسنیس، تقوی اسی کا نام ہے۔ ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پوچھے گا، اس کے لیے خواہشات پر پابندیاں لگاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی گھر میں آپ کے مہمان آنے والے ہوں اور آپ ان کی ملاقات کرنے والی ہیں نا، تو پہلے ہی بچوں پہ پابندی لگتی ہے، کھانا نہیں کھانا، مہمانوں کے ساتھ کھولنا، یہ ڈونگا خراب ہو جائے گا، گھر گندا نہیں کرنا، پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا۔ عورتوں نے مشکل ڈالی ہوتی ہے نا گھر والوں کی، بس وہ سارا وقت سمجھ لیں۔ کسی دعوت سے پہلے جیسے گھر والوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں نا، کھانے کی، پینے کی، یہ نہیں کرو، کپڑے نہیں گندے کرو، مہمان آنے والے ہیں، کھلونے اٹھاؤ، یہ نہ کرو، ابھی صفائی کی تھی، اسی طرح ایک بندہ مومن ہر لمحے اللہ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، خواہشوں پہ پابندی، ابھی نہیں کھا رہا یہ چیزیں، وہاں کھاؤں گا، مہمانوں کے ساتھ کھائیں گے، ابھی اپنے آپ کو گناہوں سے گندا نہیں کرتا، اور شیطان جو خیالات ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، کل اس کو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے لوں گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس دنیا میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری نہ کر سکے، اسی لیے اگلی آیت میں فرما دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ یہ ہے وجہ اللہ سے ملاقات کی تیاری نہ کرنے کی، اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کی فرصت ہی نہ ملی، غفلت کے پردے، کوئی آخرت نہیں، کچھ نہیں ہونا، وہ تو ایک فارمیلٹی ہے، بس ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسمائل دیں گے، کہیں گے اچھا تم نبی کی امت سے، چلو چلو تم جاؤ جنت میں، چلو شابش جاؤ بیٹھ جاؤ بس میں، کچھ بھی کیا تھا کوئی بات نہیں، یہ سوچ لیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو یقین آ جائے گا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پھر اپنے آپ کو ہلکا رکھے گا۔ قرآن پاک کی اور آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اوروں کے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے گا، مثلاً اولاد کے گناہوں کا بوجھ پشت پر ہوگا کیونکہ ان کو دین پہ نہ لگایا۔ آپ دیکھیے کہ بچے کی پرورش مشکل کب ہوتی ہے، جب اس کو دین کے ساتھ پالنا چاہتے ہیں آپ۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے دین کی کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں کرنا کرانا، میرا حال ایک ٹھنڈا سانس لے گی ماں، ہائے شکر، جو کرتا کرے، جائے بھاڑ میں، جو چاہے کرے۔ آج ویس نے یہی کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیٹ دم گو، ان کی خواہشوں پہ چھوڑ دو، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ایز سون ایز دے آر ہیپی کرنے دو، ان کی خوشی ہے کرنے دو۔ اس کے برعکس ایک مسلمان ماں باپ فجر سے لے کے عشاء تک اپنے بچوں کے پیچھے لگے رہیں گے، اٹھو نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ آپ ایک لمحے کے لیے یہ چیزیں نکال لیں نا اپنے ذہن سے، تو آپ آدھے کام آپ کے ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا سوچ کے یہ سب کرنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے بوجھ بھی ہمارے سر پہ آنے لگے۔ پھر اسی طرح دوسرے ان لوگوں کے بوجھ ہوں گے جن کو دین سے دور کیا، یا ان کو دین کی طرف نہ بلایا، ورغلایا، ظاہری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دونوں طرح سے روکا، یا تو دنیا اتنی سجا دی کہ وہ خود ہی رک گئے، یا خود ہی شک اور شبہ ڈال کر دین سے دور کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لہو و لعب، یا لعب و لہو ہے، و فن، عیش کرو۔ یہ دین بہت اچھا ہے، بہت پیارا دین ہے، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ دنیا عیش کی جگہ ہے، مزے کی بات ہے، ایسے تمام لوگوں کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت 13 میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو تم سنجیدہ نہیں تھے۔ اگر 4 دن کی اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتے تو کیا بڑی بات ہو جاتی، لیکن تم نے نہ پا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہاں بات لائب اور لہو کی ہوئی ہے، تو سمجھ لیں، 3 مختلف طرح سے اس کو سمجھ لیں، کہ پہلی بات ہے کہ یہاں دنیا گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا کہ لہون اور لائب کھیل تماشا کر لو، بلکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی، کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک سٹیج ڈراما، کردار بنتے ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، یہ ممی بن گئی، یہ پاپا بن گئے، جو ہی ڈراما ختم سب واپس، سارے کاسٹیوم واپس لے لیے۔ یہ دنیا جو نا ایک کاسٹیوم پارٹی ہے، اس وقت ہم سب اپنے مختلف کردار نبھا رہے ہیں، جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور لوگ اس پہ آتے ہیں تو بس اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو ایک شعر میں بھی مرزا غالب ہیں غالباً، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح سے بات کہی تھی کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے، سوچے ذرا کہاں گے وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، قبر کے اندر چلے گئے۔ اگر وہ اصل دنیا ہوتی، یہ کھیل نہ ہوتا، تو وہ باقی رہتے نا۔ اس کے اوپر شعور کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک ذرا تلاوت سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ہلکا سا دوبارہ دیکھیں گے۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم لهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء خير للذين يتقون أفلا